بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ضیاء درود السلام صفحہ نمبر 8 پر فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لکھا ہے، قیامت کے روز اللہ عز و جل کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، تین شخص اللہ عز و جل کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، نمبر ایک، وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے، نمبر دو، میری سنت کو زندہ کرنے والا، نمبر تین، مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ مدنی مذاکرے میں شریک رہیں۔ 1437 ہجری کے شعبان المعظم کی 22 شب ہے اور غالباً مجلس اعتکاف کا آج ہے نا، مجلس اعتکاف کا مدنی مذاکرہ، اور اس میں ضمناً بہت سارے مدنی پھول ہوتے ہیں جو ہر ایک کے کام کے ہوتے ہیں، صرف معتکف ہی نہیں کے نہیں ہوتے۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بے ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب میں جب حاضر ہوتا ہوں نا، جیسے کوئی بیان ہو رہا ہے، تو اگر توجہ ہوتی ہے، توجہ نہیں ہوتی تو گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ توجہ ہوتی ہے تو جیسے تلاوت ہو رہی ہے تو میں دور کہیں رک جاتا ہوں، ایسی جگہ پر کہ جہاں حاضرین کی نظر نہ پڑے، کیونکہ میں آؤں گا تو یہ سب لوگ کھڑے ہو جائیں گے، تلاوت والا تلاوت کر رہا ہوگا، اور جو سننے کے لیے حاضر ہوئے ہیں ان پر فرض عین ہوتا ہے کہ کان لگا کر وہ اس کو سنیں۔ اب بیان میں بھی میری کوشش ہوتی ہے، جیسے کوئی شرعی مسئلہ چل رہا ہے یا کوئی ایسا حکایت چل رہی ہے یا کوئی موضوع ایسا چل رہا ہے کہ جو ابھی ختم ہو جائے گا، تو میں رک جاتا ہوں تاکہ وہ موضوع پورا ہو لے، کہ ہاں کا نہ، نہ کا ہاں، اگلوں کو سمجھ میں نہ آئے۔ اب میں اگر بھول جاتا ہوں تو پھر میں آ جاتا ہوں اور لوگ ہو جاتے ہیں کھڑے، بعض اوقات تو وہ ذکر و اذکار شروع ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک تو بولنے والا یہ بیچارہ کنفیوز ہو جائے تو پہاڑ بھی ہل جاتا ہے، کنفیوز تو ہوگا نا آدمی، یہ سب نعرے لگانا شروع کر دیں گے۔ اچھا، اب قرآن و حدیث کا بیان کوئی عالم کر رہا ہو تو اس وقت تو جو حاضر ہیں ان کے لیے تو لازم ہے کہ وہ کان لگا کر سنیں، اور کوئی اس میں مجھے یہاں تک ٹیک لگانے کی بھی اجازت نہیں ہے، نہ بات چیت کرنے کی، نہ ادھر ادھر دیکھنے کی۔ تو اب ایسی صورت میں سب کا کھڑا ہو جانا، یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ جو بیان کر رہا ہے نا وہ بات تو ادھوری رہ جائے گی، وہ کسی کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ گو اس پر عرف ہی صحیح، عرف ہے اس پر کہ عالم صاحب بیان فرما رہے ہوتے ہیں، دوسرے عالم آتے تو نعرے لگتے ہیں، لیکن بہرحال میری سمجھ میں اب تک نہیں آیا، یہ عرف داڑھی منڈانے پر بھی عرف جاری ہے اس وقت، غالب اکثریت داڑھی منڈا ہی رہی ہے, تو عوام و خواص سبھی کھڑے ہو جاتے لیکن اپنی سمجھ میں آتا نہیں ہے کہ جب کوئی عالم قرآن و حدیث کا بیان کر رہا ہے یا فقہی مسئلہ کسی عالم کی کتاب سے پڑھ کر یا اپنے حفظ سے کوئی سنا رہا ہے یا کوئی اسی طرح کی سنت بتا رہا ہے یا ذکر خدا و مصطفیٰ کر رہا ہے, تو اس وقت سمجھ میں یہ آتا ہے کہ اگر بیان اس کا جاری ہے تو کوئی کھڑا نہ ہو, بس جس طرح بیٹھے جو آیا ہے بیٹھ جائے گا. اب یہ گھر میں بھی تو جاتا ہے, کون اس کے لیے کھڑا ہوتا ہے, بازار سے بھی گزرتا ہے تو کون سا لوگ دکانوں سے کھڑے ہو کر یوں ہاتھ باندھ کے لائن لگا لیتے ہیں. احترام ٹھیک ہے, جو قابل احترام ہے اس کا احترام کرنا ثواب کا کام ہے, لیکن اس کا موقع بھی ہونا. یہ میں نے اپنا درد بیان کیا, اور یہ درد پہلی وقت بیان نہیں کیا, پہلے بھی میں کرتا رہا ہوں, کبھی کبھی کیا میں نے, لیکن توجہ رہتی نہیں ہے عیسائی بھائیوں کی. بھلے سارے کھڑے ہو جائیں, آپ بیٹھے رہیں اپنی جگہ پر جبکہ بیان ہو رہا ہے. ہاں بیان نہیں ہو رہا تو وہ دوسری بات ہے, اگر اس ضمن میں کوئی کسی کو وسوسہ ہو تو آپ بھلے مجھے ارشاد فرما دیجیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دیکھیے اس پر عرف ہے, ہاں کسی سے آگے جھگڑے مت کرنا. ایک عالم صاحب بیان فرما رہے ہوتے ہیں, منچ پر دوسرے علماء کھڑے ہو جاتے ہیں. اب وہ جس کی جو نیت ہی کہ یار ہم کھڑے نہیں ہوں گے تو لوگ بولیں گے کہ یہ, اب اللہ بہتر جانے جو بھی نیت ہو, لیکن میری سمجھ میں یہ عرف آتا نہیں ہے. بیان نہیں ہو رہا, چلو نعت شریف ہو رہی ہے تب بھی کھڑے ہو جائیں تو کوئی لگتا ہے کہ سمجھ میں آتا ہے کہ حرج نہیں ہے. علم دین کی باتیں, فقہی مسائل, تو حرام کا حلال, حلال کا حرام, وہ کفریہ کلمہ بتا رہا ہے, وہ آپ کچھ سمجھیں گے وہ اسلام کی بات بتا رہا ہے, آپ سمجھیں گے کفر کی بات ہو رہی. کیونکہ جب بندے کھڑے ہوتے ہیں نا سارے, یا ایک دم وہ نعرہ لگتا ہے جب کسی کے آنے پر, تو بالکل یہ ذہن جو ہے نا وہ منتشر, بات آئی آدھی, ہاں کہنا نہ کہاں, اٹھ مت بیٹھ, اٹھ مت بیٹھ, اس طرح کا ہو جائے گا. ناظرین کو بھی چاہیے کہ ایسے موقع جب یہ اس طرح کی باتیں ہو رہی ہو نا, مسائل کی باتیں, دین کے احکام کی باتیں, اور مدنی چینل پر اکثر یہ ہوتی ہیں, تو ایسے موقع پر کسی قسم کا اپنے لیے کوئی مداخلت کا انداز نہیں ہونا چاہیے. یکسوئی کے ساتھ سنیں جب بھی آپ کی سمجھ میں آئے گا, ورنہ تو غلط فہمیاں ہو جائیں گی. مجھے کبھی کبھی لوگوں نے بولا ہے کہ آپ نے یوں بولا تھا, تو میں کبھی سمجھا تو یار آپ میں یوں کیسے بول سکتا ہوں, وہ یار کہ وہی ہوا ہوگا کہ اٹھ گئے ہوں گے, کوئی گزر گیا ہوگا, کندھا پھلنگ کر کوئی آیا ہوگا, وہی آدھی بات سنی ہوگی تو وہ غلط فہمی ہو گئی ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. اب سوالات کیجیے, ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں, بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی, بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں, مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاء اللہ عز و جل.
اظہر شورہ تاریخ ساؤتھ افریقہ برکت فورٹ سے عرض کر رہا ہوں. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے, کیا رشوت کے پیسوں کو ایسا کہنا حاضا من فضل ربی,
یعنی یہ میرے رب کا فضل ہے, کہنا کیسا؟ جواب ارشاد فرما دیں.
حاضا من فضل ربی یہ قرآنی آیت ہے, اس کا مطلب یہ کہ یہ میرے رب کا فضل ہے. اب معاذ اللہ کوئی اس آیت کے معنی سمجھتا ہے, قرآن کی آیت ہے اس کے معنی بھی سمجھ رہا ہے, اور رشوت کو یہ اس طرح کہہ رہا ہے کہ رشوت یعنی یہ تو اللہ کا فضل ہے, پھر تو ظاہر ہے وہ مرتد ہو گیا قرآن نے کہ بالکل اس کا نکاح بھی ٹوٹ گیا, سب گیا یہ کام سے. اچھا اب جو معنی نہیں سمجھتا اور بس وہ کہنے کو کہہ جاتے ہیں, ان پر کوئی حکم لگے گا؟
بسم اللہ پڑھنے کے تعلق سے, یعنی شراب سے پہلے بسم اللہ یا حرام کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کے تعلق سے علماء نے یہ تفصیل بیان کی ہے کہ اگر کسی کی اہانت کی نیت ہے تو وہ تو مرتد ہو جائے گا, لیکن اگر کسی کی عادتاً بسم اللہ پڑھنے کی مطلب عادت ہے اور اس نے شراب پیتے ہوئے بسم اللہ پڑھ لی تو اب وہ توہین تو نہیں پائی گئی, جس کی وجہ سے یہ مرتد کہلاتا ہے. اور یہ جو جملہ ہے حاضر من فضل ربی، تو اس میں کفر کا پہلو تو موجود ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، یعنی استخفاف پایا گیا ہے ایک حرام کام پر جو ہے نا کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کی طرف منسوب کیا گیا ہے. اب ارتداد کا حکم ہوگا یا نہیں یہ پھر تفصیل اور قرائن دیکھنے پڑیں گے.
اب وہی کہ اگر مانا سمجھتا ہے اور رشوت کو اللہ کا فضل کہہ رہا ہے، جب تو مرتد ہو ہی جائے گا نا، کہ رشوت اللہ کا فضل ہے ہی نہیں، حرام قطعی ہے. مانا نہ جانتا ہو تو پھر اس کے بارے میں کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب صفحہ نمبر 180 پر سوال جواب، سوال شروع ہو رہا ہے اور جواب 181 پر ہے. سوال: رشوت کو حاضر من فضل ربی، ترجمہ کنز الایمان، یہ میرے رب کے فضل سے ہے، کہنا کیسا؟ جواب: رشوت کا لین دین قطعی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، معاذ اللہ اس کو پروردگار عز و جل کا فضل قرار دینا کفر ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو اس میں ارتداد فقہی کفر ہے، فقہا کے نزدیک تو مرتد ہو جائے گا، کافر ہو گیا نا، اب وہ متکلمین کا مسئلہ پھر بھی رہے گا. تو بہرحال یہ کہ یہ ہے کفر، ہذا من فضل ربی کہنا یہ کفر ہے رشوت کو. اب رشوت یا چوری کے مال کو کہا، تو چوری کا مال بھی وہی حرام قطعی، ڈاکو چھین کر لایا اس کو ہذا من فضل ربی کا، تو بات وہی ہو گئی کہ اس نے بھی حرام کو اللہ کا فضل قرار دیا، نعوذ باللہ. بہت سوچ سمجھ کر یہ مطلب آیتیں وغیرہ پڑھی جائیں اور اس طرح کی باتیں کی جائیں. اول تو گناہوں سے ہی بچا جائے، جیسے کہ فتح رضویہ شریف میں ہے کہ کسی نے کورٹ میں جا کر جھوٹی گواہی دی، تو اس نے کسی نے کہا ہوگا، یعنی ایک مفہومن سوال جواب، کسی نے کہا ہوگا کہ یہ تم نے کیا کیا، تو جا کر جھوٹی گواہی دے دی، تو جس نے جھوٹی گواہی دی تھی اس نے کیا کہ میں نے یہ جھوٹ بولا تو کیا غلط کیا، سبھی تو جھوٹ بولتے ہیں، اس طرح کا وہ جواب دیا. تو اس پر سرکار اعلی حضرت نے کفر کا حکم لگایا، اس پر بلکہ وہ ارتداد کا حکم لگایا، کہ یہ مطلب یعنی کہ جھوٹی گواہی جو کہ حرام قطعی بالکل، یعنی کہ کبیرہ گناہ قرآن و حدیث کے مد نصوص سے ثابت ہے، تو اس کا انکار اس نے کیا کہ یعنی کہ کیا برا کیا میں نے، جس کو قرآن و حدیث برا کہہ رہے ہیں، اللہ اور رسول جس کو برا کہہ رہے ہیں. اور یہ ایسی بات بھی نہیں ہے جو کسی کو پتا نہ ہو، جو جھوٹی گواہی دے گا آخر اس کا ضمیر اگر کچھ تو زندہ ہوگا تو وہ یہ تو سمجھے گا یار میں کر غلط رہا ہوں، اس کو یہ کہنا کہ میں نے کون سا غلط کیا، تو یہ کفر ہو گیا. اس لیے بہت سوچ سمجھ کر آدمی گناہ کرے ہی کیوں، جو ایمان کا بھی خطرہ ہو، تو خود گناہ بھی تو خطرناک ہے، گناہ کو اچھا کام تو نہیں ہے. اللہ ہم سب کو گناہوں سے بچائے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
چند سوالات کے جوابات اگر مل جائیں. ہم روزہ کب بند کریں؟
جب صبح صادق کا وقت شروع نہ ہوا ہو، اس سے پہلے پہلے روزہ بند کر لیا جائے. اذان سے روزہ بند کرنے کا تعلق نہیں ہے، کیونکہ اذان تو صبح صادق کے بعد دی جاتی ہے اور وہ نماز کے لیے دی جاتی ہے، ورنہ تو جن علاقوں میں نماز اذانوں کی آواز نہیں جاتی، یا جن ملکوں میں پورے پورے شہروں میں مسجد نہیں ہوتی، وہ کیا کریں گے؟ تو اذان نماز کے لیے سارا ہی سال دی جاتی ہے.
جہاں اذان کی آواز نہ آتی ہو اور نماز کے جو اوقات کار کا جو کیلنڈر ہوتا ہے، پیریڈ ٹائم جو کیلنڈر ہوتے ہیں، اگر وہ بھی نہ ہو تو وہ افطار کب کرے؟
اصل مسئلہ ہے اس میں تھوڑا ہر ایک کے لیے کہ فرض عین ہے مسلمان پر کہ اس کو نمازوں کے اوقات پتہ ہوں. یہ علم فرض عین ہے, نماز فرض ہے. اب واقعی پتہ نہیں ہوگا نماز کیا, کہ کس وقت نماز پڑھے گا, فجر کا وقت کیا طے کرے گا, رات میں اندھیرے میں پڑھ لے گا یا صبح 10 بجے پڑھے گا, تو نمازوں کے اوقات تو پتہ چلنے چاہیے. یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ ہمیں اب یہ نظام الاوقات مل گئے تیار, ورنہ تو سیکھنا ضروری تھا. تو اسی لیے جو جی ہاں یہ بعید صورت ہے کہ پتہ نہ چلے, کیونکہ اب تو یہ کمپیوٹر کا نظام ہے.
بابا عرض کرتا ہوں, بعید صورت یقیناً ہے کہ, لیکن یہاں یہ کہ بھائی غروب آفتاب ہو گیا ہوگا پتہ چل جاتا ہے, تو 2, 5, 6, 7, 10, 15 منٹ کے بعد بھی ہو سکتا ہے پتہ چلے, یا وہ اپنے اندازے سے کر لیں, تو اس میں کوئی ان کی رہنمائی ہو جائے دنیا بھر کے عاشقان رسول کی, تاکہ ہم اس مدنی گلدستے کو سوشل میڈیا پر بھی چلا سکیں.
بابا یہ صرف رمضان سے تو تعلق نہیں رکھے گا نا معاملہ, کیونکہ جو صبح صادق کا مسئلہ ہے وہ الگ ہو جائے گا. غروب آفتاب کا علم تو ویسے ہی ہونا ضروری ہوگا مغرب کی نماز ادا کرنے کے لیے اس کو, تو یہ روز کا معمول تو اس کے لیے ضروری ہے, صرف رمضان کے لیے تو نہیں رہے گا.
مغرب کی نماز کے لیے وقت کا معلوم ہونا فرض ہے. افطار تو چلو عین غروب آفتاب ہوتے ہی فرض نہیں ہے. اگر کسی نے رات بھر بھی نہیں کھایا ہے نا, نہیں ملا اس کو, نہیں کھایا, کوئی بھی وجہ ہو گئی, طبیعت خراب تھی, تب بھی اس کو کوئی تاریخ فرض تو نہیں کہیں گے کہ اس کا روزہ نہیں ہوا, نہ اس کو گناہگار کہیں گے, لیکن نماز نہیں پڑھی تو
کیا تاخیر سے روزہ افطار کرنے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے؟
کراہت ضرور ہے, لیکن اگر عذر ہو کہ ٹائم کا ہی نہیں پتا تو احتیاط تو لازم ہے نا اس پر, کہ ایسا نہ ہو کہ غروب سے پہلے ہی کھا لے, اس میں کھانے کی عرص بڑھ جاتی ہے اس ٹائم پہ, شام کو نہیں تھالوں کے گرد بیٹھ جاتے ہیں, جماعت پر جلدی نہیں آئیں گے, تھال پر جلدی آ جاتے ہیں. اور ایسی مسجد تلاش کی جائے گی جس میں زیادہ مال مال ہو. ہماری برادری کی مسجد آباد ملیں گی آپ کو, میمن برادری کی, وہاں مال مال ہوتا ہے افطار میں, غریب علاقوں میں شاید وہ صورت نہ ہو, اتنا نہیں ہوتا وہاں.
سگریٹ کی عادت کی وجہ سے جو روزہ نہیں رکھ سکتا اس کے لیے آپ کیا فرماتے ہیں؟
عذر نہیں ہے یہ, سگریٹ کی عادت نکال, برداشت کرے, صبر کرے. ویسے بھی سگریٹ نقصان دہ, اس بہانے نکال دے کہ اب رمضان شریف کی تشریف آوری ہو گئی تو اب سگریٹ کو کیا کرنا ہے, تو میرے روزوں پر آڑے آ رہی ہے, مسجد کے داخلے کے آڑے آتی ہے یہ, کہ اگر منہ میں بدبو ہے اس حالت میں مسجد کا داخلہ حرام ہے, تو یہ سگریٹ اپنے کو چاہیے ہی نہیں. بہرحال یہ روزہ تو فرض رہے گا چاہے سگریٹ پیے یا نہ پیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل, وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
محمد بلال اتاری عرب شریف سے بات کر رہا ہوں. میرا بابا جان کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ میرے والد صاحب دنیا سے رخصت فرما چکے ہیں اور مجھے ان کی نمازوں اور روزوں کا فدیہ ادا کرنا ہے, تو برائے مہربانی مجھے یہ بتا دیجئے کہ فی نماز کتنا فدیہ اور فی روزہ کتنا فدیہ, اور میں ان کے روزوں اور نمازوں کا فدیہ کا کس طرح حساب لگاؤں, برائے مہربانی رہنمائی فرما دیجئے.
یہ نماز کے فدیے کے تعلق سے عرض یہ کہ اگر معلوم ہے کہ کتنی نمازیں انہوں نے قضا کی تھی, ترک کی تھی, تب تو انہی نمازوں کا فدیہ دیا جائے, اور اگر کچھ بھی نہیں پتا تو احتیاطاً مرد کا 12 سال کی عمر سے لگایا جائے, جو 12 اور 15 کے درمیان کبھی بھی بالغ ہو جاتا ہے, اور لڑکی جو ہے 9 سے 15 کے درمیان ہوتی ہے بالغا, تو لڑکی جو ہے ماں ہے اس کا 9 سال سے لگایا جائے, باپ ہے تو اس کا 12 سال سے, مگر یہ جو بھی 9, 12 جتنے بھی, یہ اسلامی اس میں نا اس کی ہجری سن سے ہوتا ہے, عیسوی سن کے دنوں میں فرق ہوتا ہے, 31 دن کا بھی تو ہوتا ہے نا, اور چاند کے حساب سے 30 یا 29 دن ہوتے ہیں. تو اب یہ کہ روز کی 20 رکعتیں بنیں گی, فرضوں اور وتر کا فدیہ ہوگا. تو فجر, ظہر, عصر, مغرب اور عشاء کے وہ فرض اور وتر, معاف کر رکعتیں 20 ہوئی لیکن نمازیں 6 ہوں گی, 6 فدیے ہوں گے. تو اب یہ کہ آپ حساب لگا لیں کہ جس سے کہ 9-12 سال سے حساب لگا رہے ہیں والد صاحب کا, والد صاحب کا انتقال ہوا ہے مثال کے طور پہ 40 سال کی عمر میں, تو 28 بنیں گے نا, ہاں 28 سال, 28 سال کی نمازوں کا اس طرح 28 مہینے کے روزوں کا فدیہ دیا جائے. اگر روزوں کا بھی پتہ نہیں ہے کہ کتنے انہوں نے ترک کیے, تو یہ ایک احتیاطی شروع سے ہی اس کا. تو یہ فدیہ جو ہوتا ہے یہ رقم اس کی ایک صدقہ فطر کے مطابق ہوتی ہے. انہیں 2 کلو میں سے 80 گرام کم, 2 کلو گیہوں, 2 کلو میں سے 80 گرام کم گیہوں یا اس کی رقم, ایک صدقہ فطر کی رقم سمجھ. تو اب اس میں یہ کہ جو فقیر ہے شرعی طور پر, جو زکات کا حقدار ہے, اس شرعی فقیر کو وہ فدیے کی رقم دی جا سکتی ہے. وہ اکٹھی تو لاکھوں روپے کی بن جائے گی رقم نماز و روزوں کی. تو اب اس میں اگر اتنی رقم ہوگی لاکھوں روپے تو ایک ہی بار میں ترکیب بن جائے گی, ورنہ اس میں وہ یعنی کہ اس میں حیلہ شرعی کیا جا سکتا ہے. نہ کرنا چاہیں تو اور بھی اچھا ہے کہ ساری رقم فقیر شرعی کو دے دیں, ورنہ حیلہ بھی کیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر 100 نمازوں کی رقم, 100 نمازوں کی رقم ہو جاتی ہے آپ کے پاس, 1000 کی ہو جاتی ہے, 500 کی ہو جاتی, تو اس حساب سے وہ پورے سال آپ کو 28 کرنے اور 28 مہینے کے روزے کرنے. تو یوں 100 نمازوں کا جیسے آپ نے اس کو دیا, فقیر شرعی نے اس پر قبضہ کیا, مالک بن گیا, اب وہ آپ کو گفٹ کر دے, آپ اب اس پر قبضہ لے لیں, اب وہی اب وہ آپ کی ہو گئی, اب آپ اس کو 100 دیگر نمازوں کی نیت سے دے دیں فدیے کی, اب وہ قبضہ کر لے, اب یہ اس کے ہو گئے, اب وہ آپ کو گفٹ کر دے, آپ قبضہ کر لیں, قبول کر لیں اس کو قبضہ کر کے, پھر اسی طرح روزوں کا. تو یوں یہ سارا فدیہ جو ہے یہ ادا ہو جائے گا, اور یہ آخر میں چاہے تو آپ کو ساری رقم جو بھی اس نے 100 کی جو ہے تو وہ رقم دے دی اس نے, آپ نے قبضہ کر لیا, تو یوں بھی فدیہ ادا ہو جائے گا. یہ ایک مطلب ہیلہ ہے, اور ظاہر ہیلہ ہیلہ ہوتا ہے, اگر وہ جو اصل کام کریں گے وہ رقم ہی اس کو ساری دے دیں گے, اس کے ثواب کی تو کیا انتہا ہوگی. نفل کام تو بہت سارے ہیں, میں نے غور کیا کہ صدقے کے فضائل جتنے ہیں نا خیرات کے, وہ اپنی جگہ پر ہیں. تو اس میں میں نے غور کیا تو میری موٹی عقل میں آیا کہ یہ جو خیرات کرنا رائے خدا میں دینا, یہ سب سے زیادہ نفس پر گراں گزرتا ہے. کچھ دینا جو ہے نا اتنا گراں گزرتا ہے نفس پر جس کی انتہا نہیں.
غوث پاک رضی اللہ عنہ کا فرمان بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب پانے کے لیے میں نے سب سے جو بڑھ کر ذریعہ دیکھا ہے وہ کھانا کھلانا ہے.
سبحان اللہ, واقعی یہی ہم سے نہیں بن پڑتا, دل ہی نہیں کرتا کہ کسی کو ہم ایک ٹکا دیں یا کسی کو ایک نوالہ کھلا دیں, دل ہی نہیں ہوتا. نفس پر بہت گرا ہے, ثواب بے شمار ہے. ہاں باقی بولو گے اتنے درود شریف پڑھ لو, ہاں بھائی 100 درود شریف پڑھ لو, روکتے ہیں مدنی مذاکرات, اب بھی ٹکاٹک شروع ہو جائے گا. اور اگر یہ کہہ دیا جائے کہ چلو میں بھیجتا ہوں جھولی 10-10 روپے ڈال دو, تو کوئی ڈالے گا نہ کوئی نہیں ڈالے گا.
شیطان کے 70 جبڑے
چیر کے نکلتا ہے صدقہ. تو 10-10 روپے دینے کے لیے یار یہ کیا ان کو سوجی یار, اچانک 10-10 روپے. اور درود شریف میں بڑے عاشق رسول ہیں, بڑے عاشقان درود و سلام ہیں, اچانک کیا جلوہ دیکھ لیا کہ آنکھیں بند کر کے بولتے سب سو سو بار درود شریف پڑھو. تو یوں مطلب حسن زن کے 1200 پہلو آپ کو نظر آ جائیں گے, اور 10-10 روپے جیسے نکلواؤں گا تو خدا جانے کتنے وسوسے آپ کو آ جائیں. تو یہ صدقہ, اس کی فضیلت اپنی جگہ پر بہت بہت فضیلت ہے اس کی. کتابیں موٹی موٹی ملیں گی فضائل, میں نے صدقے کے فضائل پر ماشاءاللہ ہماری مجلس المدینۃ العلمیہ نے بھی ایک کتاب شائع کی ہے, ضیاء صدقات, اتنی موٹی کتاب ہے, فضائل کا انبار لگا ہوا اس میں. یا درود و سلام کے فضائل پر اس سے زیادہ کتابیں لکھی بھی ہوں گی, شاید اس سے زیادہ ہی لگتی ہیں کتابیں. تو یہ نعوذ باللہ, میں کوئی آپس میں ان کو کمپیئر نہیں کر رہا, میں آپ کو سمجھا رہا ہوں, لیکن یہ تو طے ہے کہ درود و سلام کے مقابلے میں صدقہ نفس پر گراں زیادہ ہے, وزن زیادہ پڑتا ہے, نکلتا نہیں ہے. میں کہا کرتا ہوں کہ بندہ جب لیتا ہے واہ کر کے لیتا ہے, دیتا ہے زکات بھی دینی ہے تو آ کر کے زکات دیتے ہیں, دھکے کھلاتے ہیں, بارگیننگ کرتے ہیں, کیا کیا ستا ستا کے دیتے ہیں زکات دینے والے بھی. حالانکہ جو زکات مانگنے آئے ہو تمہارا محسن ہے, تم بولو گے آپ نے تکلیف, کیونکہ میں آ کر پہنچا دیتا, یا آپ نے کوئی ایسا سیٹ سنا نہیں ہوگا, ایسا شرافت شاہ جو یوں بولے کہ آپ تکلیف نہیں کرے, میں ہوں نا, میں پہنچا دوں گا. نہیں بلکہ آپ کے جوتے گھسوا دیں گے, جب کچھ احسان رکھ کر دے دیں تو دے دیں. اس کا تو مجھے جتنا تجربہ ہے, شاید اتنے بیٹھے ان میں سے تو شاید ہی کسی کو تجربہ ہو. اب آپ کو لوگ زکات دے دیتے ہیں آسانی سے, اس وقت جب ہم لینے جاتے تھے نا, مولانا معاف کرو یہ تک آوازیں میں نے سنی ہیں, میں جاتا تھا پیٹ پھلا کر بیٹھے رہتے تھے یوں, مولانا بعد میں آنا بعد میں آنا, میں آپ لوگوں کے لیے زکاتیں لینے جاتا تھا. تو یہ کام کرنے ہو تو شروع کی بات ہے, تو شروع میں تو اتنے نہیں تھے نا کام کرنے, اب تو ماشاءاللہ اولاد میری کثیر ہو گئی روحانی اولاد, اب تو بیٹھے بیٹھے کھاتا ہوں. آپ لوگ دوا دف فیضان مدینہ بنا رہے ہیں, جامعات المدینہ بنا رہے ہیں, بیٹھے بیٹھے کھا رہا ہوں, آ سارا میرے کھاتے میں رہ گئے, لیاس نے یہ بنا دیا وہ بنا دیا, کچھ نہیں بنایا, میرے ہوائی محل ہیں سب. اللہ کرے جنت میں آقا کے قدموں میں کوئی بس 2 inch جگہ مل جائے, بس کاش بے حساب مل جائے. صلو علی محمد.
ہم چاہیں گے کہ آپ کی طرف سے بھی کوئی ایسی خاص مدنی پھول نصیب ہو جائیں, کہ ایک بہت جن کی بابا زکات زیادہ ہے نا, ان کی معلومات یہ کہ یہ پوری زکات نہیں دے رہے, ایک تو زکات نہیں دے رہے لوگ, اور بالخصوص جن کی زکات بڑی اماؤنٹ بنتی ہے نا, تو وہ بڑی اماؤنٹ نہیں نکالے, اپنی پوری زکات نہیں نکالے. وہ جیسے یوں سمجھے, مثال دے رہا ہوں, کسی کی زکات اگر 1 crore روپیہ بنتی ہے تو وہ 1 crore روپیہ مثال دے رہا ہوں, وہ نہیں دے رہے, وہ 40-20-25-30 or 15-20 lakh روپے دے دیا, اتنا تو دے دیا, تو ایک لم سم اماؤنٹ کر کے دے رہے ہیں. اس وقت یہ ہمیں معلومات ملی ہوئی ہے, تو کوئی ایسا مطلب کہ مدنی پھول عطا فرما دیں کہ یہ جو جس کے اوپر زکات فرض ہے یہ بس پوری زکات دے دے, نہیں دے رہے.
ادھوری بھی دینے والے شاید ادھورے ہی ہوں گے, ایک تعداد ہے جو ملے گی نہیں دے گی. اب جو عرب پتی ہیں, عرب پتیوں کی تعداد بھی کوئی دنیا میں کم تھوڑی یار, تو یہ عرب پتی یہ جب سوچے گا کہ یار 1 arab پر 2.5 crore, وہ بھی زندگی میں ایک بار نہیں سالانہ, میں کہاں سے دوں کیسے, اس کا دل ہی نہیں کرتا دینے کا, نفس جو ہے وہ اس کو گرفت میں لے لیتا ہے, کیسے دے گا. 2 arab ہے تو 5 crore. تو اس طرح مطلب واقعی زکات اگر پوری, یعنی خالی اپنے ملک کے پاکستان کو لے لینا, اگر دیانت داری سے زکات نکالی جائے اور اس کے حقداروں تک پہنچے, حقداروں تک پہنچنا یہ بھی ایک تو مسئلہ ہے نا, اگر دیانت داری سے ملک پاکستان کے اغنیا جن پر زکات فرض ہے وہ زکات نکالیں, اور فقراء جو حقیقت میں زکات کے حقدار ہیں ان تک پہنچے, میرا یہ گمان غالب ہے کہ پاکستان سے غربت رخصت ہو جائے. لیکن زکات نکالنے والے ایک تو تعداد پوری نہیں ہے زکات نکالنے والوں کی, دوسرے کہ زکات اس کی صحیح جگہ پر جا نہیں رہی, اس کے لیے بہت سارے ایسے غلط ذرائع ہیں جہاں یہ زکوٰۃ چلی جاتی ہے، اور ان زکوٰۃ دینے والے کو اتنا علم نہیں ہوتا کہ مجھے یہاں دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے۔ تو بہرحال یہ کہ زکوٰۃ پوری نکالنی ہے اور اس کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے کہ زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے اور زکوٰۃ کے مصارف کیا کیا ہیں، کس کس کو دینا چاہیے زکوٰۃ، اس کا حقدار کون کون ہے، یہ معلومات ضروری ہے، ورنہ تو غلطیاں ہوتی رہیں گی اور ہو رہی ہیں۔ اربوں روپے کی زکوٰۃ جو نکلتی ہیں وہ بھی ضائع ہوتی ہوں گی۔ شاز و نادر کوئی صحیح جگہ پر، شاز و نادر نہیں لیکن بہرحال بہت ساری ایسی ہے کہ جو نہیں جاتی ہوگی صحیح جگہ پر۔ تو جو زکوٰۃ نہیں دیتے وہ کان کھول کر اس نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میٹھی میٹھی پیاری پیاری باتیں سنیں، جن کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو کر زکوٰۃ کے اہل بنے۔ جو غیر مسلم پر تو زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہے نا، زکوٰۃ فرض ہی مسلمان پر ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، خشکی و تری، مثلا سمندر اور زمین ہے نا، خشکی و تری میں جو مال تلف ہوتا ہے، تلف یعنی ضائع ہوتا ہے، وہ زکوٰۃ نہ دینے سے تلف ہوتا ہے۔ صحیحین یعنی بخاری و مسلم میں احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان کے، یعنی زکوٰۃ جو نہیں دیتے ان کے سرے پستان پر، یعنی یہ جو چھاتی کی جو گول گول ہوتی ہے نا یہاں، اس پر جہنم کا گرم پتھر رکھیں گے کہ سینہ توڑ کر شانہ یعنی کندھے سے نکل جائے گا، اور شانے کی ہڈی پر رکھیں گے کہ ہڈی توڑ کر توڑتا ہوا سینے سے نکلے گا۔ شانہ مانے کندھا، شولڈر۔ اور صحیح مسلم شریف میں یہ بھی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ پیٹھ توڑ کر کروٹ یعنی سائیڈ سے نکلے گا اور گدی توڑ کر پیشانی سے نکلے گا وہ گرم پتھر، یعنی یہ سزا ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتا نا اس کے لیے۔ تبرانی امیر المؤمنین علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے راوی کے فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، فقیر ہرگز ننگے بھوکے ہونے کی تکلیف نہ اٹھائیں گے مگر مالداروں کے ہاتھوں۔ سن لو، ایسے تمنگروں یعنی مالداروں، ریچ مین سے اللہ تعالی سخت حساب لے گا اور انہیں دردناک عذاب دے گا۔ دیکھیے اسلامی بہنیں اگر سن رہی ہیں تو وہ بھی سنیں، کیونکہ ان کا خیال ہوتا ہے کہ ان پر زکوٰۃ، ہم پر زکوٰۃ فرض نہیں، ہم کماتی نہیں ہیں۔ تو کوئی کمائے یا نہ کمائے، زکوٰۃ کے شرائط پائے گئے زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، کمانا جو ہے نا اس میں شرط نہیں ہے۔ تو اب جیسے کہ عورت ہے اس کے پاس بھی رقم ہے تو اس پر بھی شرائط پائے جائیں گے تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ یہ سونے کے زیورات ان کے پاس ہوتے ہیں عام طور پر، تو اس پر بھی یہ زکوٰۃ ایک تعداد بھی نہیں دیتی، تو یہ بھی زکوٰۃ کا اگر وہ پایا گیا نصاب تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ سونے کے زیورات پر بھی بھلے پہنتی ہوں تب بھی اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی، اس طرح چاندی۔ سورہ توبہ پارہ 10 آیت نمبر 34 اور 35، اور ان سے کہا جائے گا یہ وہ ہے جو تم نے اپنے نفس کے لیے جمع کیا تھا تو اب چکھو جو جمع کرتے تھے۔ ان آیتوں کے تحت حاشیے میں لکھا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کوئی روپیہ دوسرے روپیے پر نہ رکھا جائے گا، نہ کوئی اشرفی دوسری اشرفی پر، بلکہ زکوٰۃ نہ دینے والے کا جسم اتنا بڑا کر دیا جائے گا کہ لاکھوں کروڑوں جمع کیے ہوں تو ہر روپیہ جدا داغ دے گا۔ والعیاذ باللہ، ہے نا، مثلا یہ روپیہ جو زکوٰۃ نہ دیا گیا تو یہ رکھا گیا، اب دوسرا روپیہ اس وہ رکھا گیا، تو لاکھوں کروڑوں روپیہ ایک دوسرے پر نہیں رکھیں گے، یہ مطلب اس طرح الگ الگ رکھے جائیں گے، اور جتنا ہے نا کہ بدن بہت بڑا کر دیا جائے گا، کتنی تکلیف ہوگی۔ زکوٰۃ جنہوں نے نہیں دی، اب اگر وہ یہ ذہن بناتے کہ میں توبہ کرتا ہوں آئندہ سے زکوٰۃ دوں گا، بالکل توبہ کرنی چاہیے، لیکن معاف کیجئے پچھلے سالوں کی زکوٰۃ جو چڑھی ہوئی ہے وہ بھی دینی ہوگی، توبہ بھی فرض ہے کہ بلا اجازت شرعی تاخیر گناہ ہے۔ اب جیسے زکوٰۃ فرض ہوئی تو زکوٰۃ اس طرح فرض ہوگی، یعنی ٹائم کی بتا رہا ہوں، کہ جیسے محرم شریف کی 2 تاریخ کو دوپہر صبح کے 10:10 پر کوئی مالی کے نصاب ہوا، زکوٰۃ کا نصاب یعنی کہ ہو گیا اس کو، اب وہ شرائط اس کے ہیں، مطلب کہ وہ نہ قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں وہ رقم، یعنی کہ وہ ایسی رقم ہے کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہو سکتی ہے، لیکن مالی کے نصاب بنتے ہی زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ اب اس پر جیسے سال پورا ہوا تو سال کب پورا ہوگا، آئندہ جو 10 محرم دو کام ہے، اچھا تو آئندہ جو 2 محرم کے 10:10 تو اس دن آپ پر اب زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، اب فوراً دینی ہے، اب بلا اجازت شرعی تاخیر انہیں لیٹ کرنا یہ گناہ ہے۔ ہاں ایڈوانس میں دے سکتے ہیں، مثلاً رمضان میں لوگ دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر رمضان میں زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، محرم میں ہوئے گی، جب آئے گی محرم پہلے سے دے دیجیے، رمضان میں مدینہ سمجھ میں تو یہی آتا ہے کہ زکوٰۃ تو بندہ ایڈوانس میں ہی دے تاکہ وہ تاریخ آئے اور پھر کوتاہی ہو جائے اور کوئی گناہوں کی صورت بن جائے، پہلے سے ہی دے دے، پہلے سے جب ایڈوانس میں زکوٰۃ دینا جائز ہے، زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے تو اس سے فائدہ اٹھائے، لیکن بس وہی مال کی محبت کہ جب زکوٰۃ ماں آدمی مر 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 کے دیتا ہے، اور اس میں بھی ایسا ستا ستا کے دیتے ہیں، جیسا میں نے ابھی کچھ وضاحت کی، غریبوں کو تو جھڑکیاں ملتی ہیں، ڈانٹیں ملتی ہیں، اس طرح کی زکوٰۃ توبہ توبہ توبہ، زکوٰۃ تو آدمی ہاتھ جوڑ کے منت کر کے دے کے، بھائی یہ محسن ہے جو زکوٰۃ لے رہا ہے، جو حقدار ہے آپ کا۔ تو بہرحال یہ کہ توبہ کیجئے جنہوں نے اب تک زکوٰۃ نہیں دی، اور پچھلی زکوٰۃوں کا حساب لگائیے اور وہ بھی ادا کر دیجئے۔
ایڈوانس میں اگر زکوٰۃ دی ہے کسی نے تو عین ممکن ہے کہ وہ، یعنی چونکہ زکوٰۃ میں اصول یہ ہے کہ جیسے کسی کے پاس 5 لاکھ روپے تھے رمضان میں، اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس نے زکوٰۃ ادا کر دی، اب اس کا سال مثلا پورا ہو رہا ہے 2 محرم کو، کچھ اور پیسے اس کے بعد آ گئے، تو اصل اعتبار اس تاریخ کا ہے جو زکوٰۃ فرض ہونے کی تاریخ بنتی ہے، تو یوں اگر کوئی ایڈوانس میں نکال دیتا ہے تو وہ تاریخ آنے سے پہلے پہلے بھی وہ حساب لگائے گا، کہیں یہ نہ ہو کہ اس کی ملکیت میں اس تاریخ سے پہلے، ایک دن پہلے، 2 دن پہلے بھی ممکن ہے کوئی ایسا مال آ گیا ہو جس پر زکوٰۃ فرض ہو۔
سبحان اللہ، بالکل بڑا نفع ہو جاتا ہے بعض اوقات، کوئی آئٹم ایسی ہوتی ہے یا ورثہ مل گیا، کروڑوں روپے کا ورثہ مل گیا۔
بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جیسے رہنے کا فلیٹ تھا اس پر زکوٰۃ فرض نہیں تھی، وہ اس نے بیچ دیا، وہ کیش کی صورت میں آ گیا، اب کیش پر زکوٰۃ فرض ہے،
ہاں وہ شامل ہو جائے گا نصاب مدینہ مدینہ۔
وہ زکوٰۃ جیسے آپ فرما رہے تھے ایک دن فرض ہوتی ہے، اب اتنے سال ہو گئے ہمیں مال کماتے ہوئے، اب ہم کیسے حساب لگائیں کہ محرم کی 2 تاریخ تھی یا محرم کی 10 تاریخ تھی جب ہم پہلی مرتبہ صاحب نصاب ہوئے تھے؟
دیکھیں انسان کو اپنی ذاتی معلومات کے تعلق سے کچھ اور یاد ہو یا نہ ہو، پیسوں کا تو یاد ہوتا ہی ہے کہ پہلی مرتبہ کب پیسے آئے، کب تنخواہ ملنا شروع ہوئی، پہلا ذریعہ روزگار کیا تھا، تو یوں ہر انسان نے اپنی ہسٹری پر غور کرنا ہے، اور ظن غالب کے ساتھ ایک اسلامی تاریخ کا تعین کرنا ہر اس مسلمان پر فرض ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، کیونکہ زکوٰۃ کے درجنوں مسائل اس تاریخ کے گرد گھومتے ہیں کہ جس تاریخ کو نصاب شروع ہونے کی ابتدا مانا جاتا ہے، تو ظن غالب کے ذریعے اس تاریخ کا تعین کرنا پڑے گا.
زکوٰۃ کے احکام، یہ ہمارے مکتبۃ المدینہ نے کتاب شائع کی جس میں دارالافتاء اہل سنت کے فتاوی جمع کیے گئے، یہ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کریں حدیثیتاً، اور اس کو پڑھیں انشاءاللہ یہ آپ کے لیٹسٹ بہت سارے مسائل کا جواب اس میں مل جائے گا.
احکام زکوٰۃ،
احکام زکوٰۃ یہ حاصل کر لیں.
تقریباً 400 فتاوی جات اس میں
ہیں، اس میں 400 فتوے ہیں ماشاءاللہ
زکوٰۃ سے متعلق.
زکوٰۃ جی ماشاء پوری نہیں پڑھ سکتے تو لے تو لیں، اپنی ضرورت کا مسئلہ ڈھونڈ لینا، اور لیں گے تو کبھی پڑھیں گے بھی اس کو، اور لیں گے نہیں تو کیسے پڑھیں گے. ہے کس کی، کسی کے پاس ہے بھی کہ نہیں اتنے سارے ماشاءاللہ؟ کوئی ایسا جس نے اس کو بال استیعاب پورا شروع سے لے کر آخر تک پڑھ لیا ہو؟ ایک ہی دو آپ نے، دو ہیں میں پوری بال استیعاب چار بار پڑھی ہے، تین ہو گئے ماشاءاللہ سبحان اللہ، اور پیچھے اندھیرا. آپ نے پڑھی ہے پوری سبحان اللہ، اور پانچ، پانچوں کھڑے ہو جاؤ اسٹینڈ اپ. چھ ہو گئے بھائی، پانچ چھ سات ہو گئے، آٹھ، جنتیں بھی آٹھ ہیں سبحان اللہ. اور جیب میں آپ ہاتھ ڈال رہے ہیں کچھ دینے کے لیے، اے بھائی کوشش کر کے روزانہ 313 درود شریف بھی اگر پڑھ لیا کریں تو یہ تو صدقہ تو ہے نہیں جو اتنا زیادہ گران گزرے. حاجی امین میدان میں چو. اب ہے کوئی نیت کرتا ہو پوری کب تک پوری پڑھ لیں گے؟ ہاتھ تو ماشاءاللہ بہت سارے اٹھاتے ہیں. تقسیم کروا دوں آپ کو، تقسیم کروا دوں، خریدیں گے سبحان اللہ، یہی ہونا چاہیے، خریدیں گے تو انشاءاللہ ثواب زیادہ ملے گا، جو خریدنا نفس پر گرا ہوتا ہے نا پیسے نکلتے ہیں. منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں ماشاءاللہ. ابھی تو پتہ نہیں دکان بند ہوگی، شاید کل لے لیجیے گا. ان پر جو سب سے زیادہ کام کیا نا مفتی علی اصغر نے کیا ہے، ان کی بھی دل جوئی ہو رہی ہوگی. نہیں واقعی اگر کوئی کتاب لکھے اور لوگ اس کو پڑھیں نا تو دل خوش ہوتا ہے، اور کوئی پڑھے نہیں بولے یار اتنی محنت کی ان کو احساس ہی نہیں ہے، یار ہمارا کھول کے دیکھتا ہی نہیں ہے اس کو، دل میں تھوڑا یوں آتا ہے، پڑھتے ہیں لوگ تو دل میں خوشی داخل ہوتی ہے.
بابا انشاءاللہ العزیز روزوں سے متعلق مختصر رسالہ بھی انشاءاللہ العزیز فتاوی اہل سنت کا تیاری کے مراحل میں.
اچھا کب تک آ جائے گا انشاءاللہ؟
احسان بھائی کو ذرا بتاؤ.
یعنی دارالافتاء سے علمیہ کو جا چکا ہے.
کون سا دارالافتاء؟
دارالافتاء اہل سنت سے المدینہ العلمیہ کو جا چکا ہے، تو اب وہ اس کو.
اچھا اس پر ہی ابھی اور نوک پلک سنوار رہے ہوں گے نا اس کے تخریج وغیرہ. اچھا تو کب آتا ہے؟ دیکھو اگر پہلے جا چکا تو تیاری ہے، اگر یہ ان دنوں آ جائے نا چاند سے پہلے پہلے چمک جائے نا یہ تو چلے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ ایک اور رسالہ بھی آنے والا ہے, وہ بہت ہی چھوٹا ہے, آپ یوں پکڑیں گے شاید کونا پکڑ کے کھڑے ہو کر پڑھ لیں گے. گرمی کے مدنی پھول انشاءاللہ, گرمی کے متعلق انشاءاللہ عنقریب آ رہا ہے. گرمیوں میں رمضان شریف کیسے گزاریں, اس میں آسانیاں, پیاس کا علاج, کہ پیاس نہ لگے.
امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے, میں عبد الستار اختاری اختار آباد سے عرض کر رہا ہوں کہ اعتکاف میں عمر کی کیا قید ہونی چاہیے, کہ مطلب کس عمر کے اتنے بھائیوں کو اعتکاف میں بٹھایا جائے.
میرا نام محمد حسن رضا اختاری ہے, میں سفدار آباد فیصلہ آباد سے بات کر رہا ہوں, میٹھے میٹھے شہر سے بھی میٹھے پاپا جان. میرا سے سوال یہ ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ جب مغرب کی اذان ہو رہی ہو اس وقت لیٹنا نہیں چاہیے, جواب عنایت فرما دیجیے. اور پیارے پاپا جان آپ کو آپ کی پوتی کی بہت بہت مبارک ہو.
خیر مبارک. اعتکاف کے لیے تم عمر کی تو کوئی قید نہیں ہے, ہے نا, اتنی عمر ہو, بچہ بھی ہے نابالغ, اتنی عمر ہو کہ مسجد کے آداب کا لحاظ رکھ سکے گا اور نماز بھی جان, ہے نا, نماز بھی جانتا ہو, نماز پڑھ سکتا ہو اور مسجد کے آداب کا لحاظ رکھ سکتا ہو, ایسا بچہ اگر اعتکاف کرنا چاہے تو کر لے. اب آیا اس سے سنت کفایہ, کہ اس پر سنت تو وہ اس میں شامل تو نہیں ہوا نا, سنت موقع علی الکفایہ میں ہے یا نہیں شامل.
بعض کتابوں میں یہ پڑھا ہے میں نے کہ کوئی بچہ جو ہے وہ سفر کرنا چاہتا ہے, سبیح الوجہ ہے مطلب امرد ہے, تو اس کے والدین کو تاکید کی گئی ہے کہ اس کو روکا جائے, اور کافی اس کی صورتیں پھر بیان کی ہیں, تو یہاں بھی اس معاملے کو دیکھا جائے گا.
تو سفر پر قیاس اعتکاف کو کریں گے آپ؟
کیونکہ سفر میں بھی علیحدگی ہے اور یہاں بھی علیحدگی ہے, ہر جگہ ایک جیسا ماحول ہو ضروری نہیں ہے.
تو وہ تو اس کو بڑے کو بھی خطرہ ہوتا ہے, وہ بچے کا یا امرت کا ہے؟ امرت کا ہے نا, تو امرت تو بعض اوقات 20 سال میں بھی ہوتا ہے, 25 سال کا بھی ہوتا ہے.
شعور پر بھی بنیاد ہوتی ہے کہ ایک بہلاوے میں آ جاتا ہے اور ایک یہ کہ بہلاوے میں نہیں آتا.
اب تو گن پوائنٹ پر بہلاوا ہی بہلاوا ہے, اٹھا کے لے جاتے. اب وہ جیسا ماحول, جیسا فیضان مدینہ ہے, یہاں کا ماحول اور ہے. اکیلا کسی ایسی جگہ پر مسجد میں بیٹھ جائے تو واقعی وہ رسک ہو سکتا ہے اس کے لیے, اکیلے کے لیے.
مغرب کا کیا فرمان ہے؟
مغرب کا نہیں ہے, وہ عصر اور مغرب کے درمیان سونا یہ منع ہے کہ اگر عقل چلی جائے تو اپنے آپ کو ملامت کرے کہ یعنی سویا کیوں, کہ سونے سے عقل چلی جانے کا خوف ہے, پاگل ہو جانے کا خوف ہے نا, جنون, جنون کا یہ عقل چلی جانے کا لکھا ہے, عقل چلی جانے کا, تو جب عقل چلی جائے گی تو پاگل ہو جائے گا. جبکہ مغرب کے بعد عشاء چلی جانے کا خوف نہیں تو بالغان کے لیے ہوگا نا, تو یہ عصر تا عصر اور مغرب کے درمیان بالغ نابالغ سب کے لیے, ان کا کوئی ٹائمنگ ہی نہیں ہوتے.
پپو جو سوال کیا گیا ہے
جی جی,
اس کا ایک اور پس منظر ہے کہ اذان جب بھی ہوتی ہے تو ایک بات عوام میں اچھی رائج ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ, مطلب لیٹے نہ رہو, تو اس میں تعظیم کا پہلو بھی ہے, اور چونکہ اذان کا جو اصل جواب ہے وہ جواب بالاقدام ہے, یعنی بندہ اٹھ کے مسجد کی طرف جائے, تو یوں ان معنی میں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اذان کے وقت لیٹے نہ رہا کرو, تو اس کی مراد یہ ہو سکتی ہے کہ بیٹھ کر زبان سے اذان کا جواب دیا جائے, غور سے سنا جائے. ظاہر بات ہے ایک آدمی پاؤں پر پھیلائے ہوئے جواب دے گا تو نامناسب ہے, تو یوں یہ بات عمدہ معلوم ہوتی ہے.
اگر مطلب یہ نیتیں ہوں پھر تو کیا بات ہے, عوام میں ہے ویسے مغرب کی اذان کے بتی سے پہلے جلا دیں گے ساری بتیاں یا روشنیاں, تو کوئی مغرب کی اذان پر سونے کے تعلق سے واقعی آپ نے جو فرمایا اگر یہ نیتیں پھر تو سبحان اللہ. دن کے ابتدائی حصے میں سونا, یہ بہار شریعت تیسری جلد صفحہ 436, دن کے ابتدائی حصے میں سونا یا مغرب عشاء کے درمیان میں سونا مکروہ ہے. مکروہ تنزیہ تیری مکروہ تنزیہ ناپسندیدہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب محمد.
عبد الماجد رضا عطاری عمان کے شہر سے جب رہا ہوں, یہ ارشاد فرمائیے, رمضان المبارک میں کثیر تعداد میں جس طرح مسلمان مساجد کے قریب آتے ہیں اسی طرح ایک تعداد اعتکاف بھی کرتی ہے, ہمیں ایسے کیا اقدامات کرنے چاہیے جو نماز اور مسجد کے قریب آئے وہ پکا نمازی بن جائے؟
یہ حقیقت ہے کہ رمضان شریف میں نیکیوں کا ذہن بن جاتا ہے بہت سارے مسلمانوں کا, تو ایسی صورت میں لوگ نمازوں کی طرف آتے ہیں, مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں. تو جو ہمارے اسلامی بھائی ہیں مبلغین ہیں ان کو زیادہ اس معاملے میں ایکٹیو ہو جانا چاہیے کہ جو نئے نئے نمازی رمضانوں میں آتے ہیں ان سے ملیں جلیں, انہیں ہفتہ وار سنت و مرے اجتماع میں لائیں, انفرادی کوشش کریں, درسوں میں بٹھائیں, فیضان سنت کے مدنی قافلوں کا ذہن بنائیں, اعتکاف کا ذہن بنائیں. اب تو ماشاءاللہ دنیا کے کئی ممالک میں اپنے اعتکاف بھی باقاعدہ ترکیب کے ساتھ ہوتے ہیں, تو وہاں آنے کا ذہن دیں, اعتکاف کرنے کا ذہن دیں. اعتکاف کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے تو اس کے فارغ اوقات گزارنے کا ذہن دیں, کچھ نہ کچھ وہ وقت معتکفین کے ساتھ عاشقان رسول کے ساتھ وہ گزار لیں. تو اس طرح اگر رمضان المبارک میں کوشش کی جائیے تو انشاءاللہ کئی اسلامی بھائی ہمیں نئے نئے ملیں گے جو مستقل نمازی بن جائیں, ہو سکتا ہے دعوت اسلامی کے مبلغ بن جائیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
امیر اہل سنت سے میرا یہ ایک سوال ہے کہ دعوت اسلامی کے اعتکاف میں سیکھنے سکھانے کا ایک طویل جدول ہوتا ہے, تو اس مشقت والی روٹین پر ہم کیسے چل سکتے ہیں؟ اس حوالے سے ہمیں کچھ مدنی پھول عنایت فرمائیں, بالخصوص مکمل تراویح ہم خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھ پائیں.
ہمارا اعتکاف بہت آسان ہوتا ہے اگر کوئی سمجھے تو یقین مانے. میں نے جو معتکفین کے حالات پڑھے جو ہمارے اسلاف کرتے تھے اعتکاف تو وہی ہوتا تھا, اب تو اے سی لگے ہوئے پنکھے چل رہے ہیں تو یار مال کھانے کو مل رہا ہے, ایک ایک رات میں پورا قرآن ختم کرتا, کوئی دن رات میں ملا کے قرآن ختم کرتا, کوئی ایک رات میں دو ختم کرتا, وہ ہوتے اور قرآن کریم کی تلاوت ہوتی. خود پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس طرح اعتکاف کرتے ہو جس قدر عبادت فرماتے تھے وہ بس قابل رشک مرشک کر سکتے. تو یقین مانے اعتکاف تو یہ کرنے والے کر گئے, اب مزارات میں مزے لے رہے ہیں. ہمارا اعتکاف تو یوں گزر جاتا ہے, تو اتنی رونق اور یہ مطلب مفت میں کھانا مل رہا ہے, مفت میں پینا مل رہا ہے, خدمتیں ہو رہی ہیں, بیمار ہم پڑیں دوا مفت ملے, کلینک مفت, بیڈ مفت, بیمار ہو جائیں تو سو جانے اگر پوچھیں طبیعت ہماری عیادت کریں کیا کوئی کام تو نہیں کوئی خدمت, اتنا مطلب یعنی کہ پیارا ماحول. اگر اس کو آپ مشقت کا نام دیتے ہیں تو ٹھیک ہے آپ کی مرضی ہے, مجھے تو اس میں راحت زیادہ نظر آ رہی ہے, کیونکہ جو نازک طبیعت کا ہوتا ہے نا وہ تو اعتکاف کرے گا بھی نہیں نا, کہ یار یہ اس میں کیا کروں گا, اور جو مطلب ان جگہوں پر جن کو آرام ملتا ہے نیندیں آ جاتی ہے اسی طرح کے لوگ کریں گے، ورنہ ایسا نازک مزاج آدمی جب حج پر بھی جاتا ہوگا تو آزمائش میں آتا ہوگا، مینا شریف کی مشقت ہے. اب تو وہاں بھی سہولتیں بڑھ گئی ہیں، ورنہ مینا شریف میں جو لو کی حاضری ہوتی تھی اور جو مطلب آئے سال یعنی حج میں آگ لگتی ہے تو کبھی بگدڑ مچتی ہے تو اتنے کچل جاتے ہیں، لاشوں کے انبار مطلب میں نے دیکھے ہیں. اب تو بہت سہولت ہو گئی حج بھی، اب تو یعنی کہ وی آئی پی بنتا جا رہا ہوں کہیں تو انداز مطلب. تو وہ جتنی سہولتیں بڑھتی جا رہی ہیں، یہ میری موٹی عقل کی بات کر رہا ہوں کہ جتنی سہولتیں بڑھتی جا رہی ہیں اتنی روحانیت جو ہے نا وہ مائنس ہوتی جا رہی ہے. میں نے جو اندازہ لگایا ہے کیونکہ جس طرح کے حاجیوں کے واقعات بزرگوں کے ملتے ہیں نا، حج کے ان کے سفر کے انداز، ان کی رقتیں، ان کے سوز و گداز، اب وہ سب بس کتابوں میں ہے، اب وہ مشاہدہ نہیں ہے. اب تو افراتفری، چینا جھپٹی، گالی گلوچ، دھکم پیل، اور مطلب دھکم پیل تو چلو بھیڑ میں ہو جاتی ہے، مطلب دل آزاریاں اور جو میں نے ماحول دیکھے کہ الامان والا فیس کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا، بس وہ حج کرنے کے لیے بےچارے آ جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں پتہ ہوتا، بالکل بازاری انداز ہوتے ہیں، ایک تعداد کے سب تو ایسے نہیں ہوتے ظاہر ہے. تو اس طرح کا اب جو ماحول بن گیا ہے، اب پبلک بڑھ گئی، سہولتیں بڑھ گئیں، پیسے بڑھ گئے، پہلے غربت تھی، تو جو پیسہ جوڑ جوڑ کے حج کرے گا نا بڑی مشکل سے رو دھو کے پہنچے گا اس کے حج میں. اور ایک اربوپتی آدمی ہے، فون کیا ویزا ٹیبل پر آ گیا، سیٹ اپنی مرضی کی سمجھے مل گئی اس کو بزنس کلاس کی، اب وہ پھر سے اڑ گیا اور سہولیات والی ہوٹل میں اس نے قیام کیا ادھر کی. تو اب میں اس لیے میں وہ ڈر رہا ہوں بولتے بولتے، ہر چیز وہاں کی تو نعمت ہے بھارت. تو اس طرح وہ اس نے پھر وہاں وی آئی پی خیمے بھی ملتے ہیں حج کے لیے، پانچ دن وہ مشقت کے ہوتے ہیں، اس میں بھی خیمے ملتے ہیں وی آئی پی خیمے جو رقم، تو وہ اس طرح کر کے وہ آ جاتے ہیں. چلو وہ بھی حج ہے، لیکن ذرا وہ روحانیت کہاں سے ملے گی جب نہ علم ہوگا نہ ایسے روحانی شخصیات کی یا باعمل علماء کی ہمیں صحبتیں ملیں گی، کچھ بھی نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ بہت سارے دم چڑھا کے پہنچ جاتے ہیں واپس، ہاں اتنے دم پہ دم چڑھتے ہیں وہاں، پتہ ہی نہیں ہوتا لوگوں کو، مسائل ہی نہیں پتہ ہوتے، اللہ معاف کرے گا کر کے بیچارے وہ لگے ہوئے ہوتے ہیں. تو اسی طرح اعتکاف بھی اب ایسے ہی ہو گیا ہے، ہمارا جو اعتکاف ہوتا ہے نا اس میں مشقت ہونی چاہیے تو پتہ چلے. جیسے روزہ، امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے جو سارا دن روزہ رکھ کے سویا پڑے نا، اس کو منع کیا کہ روزے کا پتہ کیا چلے گا، روزے کا تو پتہ جب ہی چلے گا بجلی چلی گئی، زبان پیاس سے لٹک رہی ہے باہر، بھوک سے بل پڑ رہے ہیں، پتہ چلے گا کہ روزہ ہے، ورنہ وہ اتنا ڈٹ کے کھایا اور وہ گھوڑے بیچ کے دن بھر سویا، اب پتہ کیا چلے گا روزے کا؟ روزے کا پتہ چلنا چاہیے مشقت ہے نا. تو اب مشقت عام طور پہ عبادتوں میں اب مشقت نہیں ہے، نمازوں میں بھی نہیں ہے. آخر وہ جو غاروں میں عبادت کرتے تھے جو بزرگان دین، وہاں کون سی بجلی ہوتی تھی، کون سا بھنگا ہوتا تھا، کیا وہاں گرمیاں نہیں ہوتی تھی، سردیاں نہیں ہوتی تھی، سب کچھ ہوتا تھا، کرتے تھے عبادت، درندے اور پرندے اور چرندے، سانپ بچھو، کیا ان کو نہیں مطلب آزماتے ہوں گے، کتنے حضرات اس میں سانپ کے ڈسنے سے شہید ہو جاتے ہوں گے، جی ہاں جس کو سانپ ڈس لے زہر چڑھ گیا وفات ہو گئی وہ شہید ہے، درندے چیر پھاڑ کے پورا کر دیتے ہوں گے، کتنے بزرگان دین کے ایسے ہوتے ہوں گے، کرتے تھے عبادت اپنے طور پر، وہ خود کو یعنی قصدن خطرے میں ڈالنے کی اجازت نہیں ہے شرعاً، لیکن وہ حضرات عبادت کرتے ہوں گے اور ان کو یوں ہوتا ہوگا کچھ نہیں ہوگا اور اچانک ہو جاتا ہوگا. اس طرح کی حکایتیں بھی ملتی ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے. تو یہ مشقت کرنے والے کر گئے، کمائی کرنے والے کر گئے، ہم ان کی کمائیاں کھانے کو مشقت سا سمجھ بیٹھے ہیں، ہے نہیں، ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. اب مشقت، اب تو علم حاصل کرنا بھی آسان، اب تو مطلب مدارس کا انداز دیکھیں. پہلے کی جو تھوڑا بہت مطالعہ رکھتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ پہلے طلبہ کیا کرتے تھے، کیسے وہ علم دین حاصل کرتے تھے فاقے کر کر کے. تو اس طرح کی وی آئی پی سہولتیں تھوڑی ہوتی تھی کہ وہ ٹیم پر کھانا مل جائے. اب ٹیم پر کھانا دو تو بولیں گے میں بڑے کا گوشت کھاتا ہوں، نہیں کھاتا ہوں، جب دیکھو بڑے کا گوشت میں چھوٹا کھاتا ہوں، میں مرچے کم کھاتا ہوں، مرچے ڈال دیتے ہیں، میرے کو یہاں کی روٹی نہیں چلتی، جب دیکھو چاول ہم تو چپاتی کھاتے ہیں، اب ہزار نخرے کرتے ہیں، مالے مفت دلے بے رحم، پھر کس کا نام ہے؟ حالانکہ مناسب کھلایا جاتا ہے مدارس میں، مفت کھلایا جاتا ہے، پھر بھی نخرے کرتے ہیں. اب مشقتیں عبادتوں کی وہ کرنے والے کر گئے، کتابوں میں رہ گئیں، اب مشقتیں دیکھا جائے تو نہیں ہیں. ہمارا نفس جو ہے نا وہ بس وہ نازک ہو گیا، اس لیے اس کو مشقت لگتی ہے. ہے نا فجر کی نماز مشقت ہے نا، سردیوں میں تو گرم پانی بھی تو ہے، اس دور میں گرم پانی کہاں ہوتا تھا؟ کبھی کے دور میں ہے نا. یہاں تک کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک دور ایسا گزرا کہ آپ کے مکان عالی شان عرش نشان میں چراغ نہیں ہوتا تھا، رات کو چراغ نہیں ہوتا تھا، اور ہم بجلی فیل ہو جائے تو بجلی کی آفس توڑ ڈالتے ہیں، ہنگامے کرتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، اور گالیاں گلوچ مار کٹائی تومتیں کیا کیا لوگ کرتے ہیں. وہ چراغ ہی نہیں تھا تو پنکھے کا کون سا تصور ہے؟ غار ہیرا میں کون سا مطلب لالٹین لے کر تشریف لے جاتے تھے؟ ہم نے تو نہیں پڑھا لالٹین لے کر، یا کوئی بیٹری کا پنکھا لے کر تشریف لے جاتے تھے غار ہیرا میں، وہاں بھی تو دن رات گزارے نا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو مشقتیں تو انہوں نے کی، ہم نے کون سی مشقتیں کی ہیں یار؟ ہم تو مشقتوں کی خالی حکایتیں سنتے ہیں، وہ واہ واہ کرتے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں، وہ اگر کوئی انداز اچھا ہو تو نعرہ لگاتے ہیں. تو یہی ہے، ہم نے اپنے اوپر کچھ بھی نہیں لینا ہے. تو مشقتیں نہیں ہیں، اعتکاف کرو یار، آسان ہوگی. اب تو کھاؤ پیو جان بناؤ، اعتکاف کرو، میں کھانے پینے کے لیے نہیں، کچھ اللہ کی رضا پانے کے لیے اعتکاف کرو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد ابوبکر عطاری عمان مسقط سے عرض کر رہا ہوں. آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے، کیا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دور میں لوکی شریف کے علاوہ کوئی سبزی کاشت ہوا کرتی تھی؟ جواب ارشاد فرمائے.
حدیث پاک میں چقندر کا بھی تذکرہ ملتا ہے، چقندر کا ملتا ہے، اور دیگر سبزیوں کے نام یاد پڑتے ہوں. ہوتی تو ہوں گی ادر اسٹوڈنٹ کہ ایک ہی سبزی ہو، یہ تو بہت مشکل ہے. اب چقندر کا حدیث پاک میں تذکرہ ہے. خیرات فرمایا کرتے سبزیوں کی، چقندر. وہ تو ایک بڑھیا آتی تھی ایک حدیث شریف ہے نا، اس کا انتظار کرتے تھے جمعے کو، وہ باہر بیٹھتی تھی چقندر کا کچھ بانٹتی تھی، وہ اور ہوگا وہ بیچتی تھی باہر مسجد نبوی کے باہر، غالباً بیچتی تھی. صحابہ کرام جمعے کا انتظار کرتے تھے، یعنی کہ وہ یعنی کچھ لذیذ کچھ پکا کر ڈش.
سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، بخاری شریف کے اندر ہے، جمعے کے دن وہ دعوت کرتی تو ہم انتظار کرتے تھے جمعے کے دن کا.
تو چقندر کا تذکرہ تو ہے، اور چقندر کے فوائد بھی بہت ہیں.
ہمارے علماء نے یہ حدیث جو ہے وہ کسی مخصوص دن صدقہ اور خیرات کرنے پر پیش کی ہے، کہ انہوں نے ایک دن خاص کیا ہوا تھا، اس دن وہ صدقہ کیا کرتی تھی
چقندر.
اب کوئی مطلب کسی جو ہے فاتحہ بزرگانے دن کے دن خاص کر لے تو اس کی اصل یہ حدیث پاک ہے.
سبحان. اب تو چقندر تو یہ سمجھتے بھی نہیں ہوں گے کیا ہے. اے چقندر کیا ہوتا ہے، دیکھا ہے کسی نے؟ اکثریت نے دیکھا ہے ماشاءاللہ. چکا ہے، کھایا بھی ہے. واہ, اس کا رنگ کون سا ہوتا ہے؟ صرف لال تھوڑی ہوتا ہے, مشہور تو خیر اس کا لال ہی ہے, اور لال ہے تو لوگ بولتے ہوں گے خون بناتا ہے نا. بہرحال اس کے اپنے فوائد ہیں, لال بھی ہوتا ہے اور غالباً سفید بھی ہوتا ہے کہ نہیں چکندر.
بابا ککڑی بھی تو کھائی جاتی ہے.
ہاں ککڑی بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے, تو اس کو پتہ نہیں سبزی کہیں گے یا کیا کہیں گے. ککڑی اور یہ اپنے کھیرا بھی ککڑی کی فیملی سے, کھیرا ککڑی پڑا ہے. پیاز, پیاز کا تو قرآن کریم ہے بسل, تو سبزیاں لہسن کا تذکرہ ہے, اور وہ کچی وہ نہیں سبزیاں ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث, سرکار نے وہ نہیں کھائی کچی پیاز وغیرہ جو تھی. تو یوں سبزیاں اور بھی سرکار کے دور میں ہوا کرتی تھی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. چکندر سبحان اللہ, اعتکاف میں یار ایک بار چکندر ہونا چاہیے یار,
سبحان
اللہ. کہ میٹھا گوشت کھائیں گے نہیں یار, یہ چلو بچت ہو جائے گی, بہت تکلیف جائیں گے کیا کھائیں گے نہیں, تو ہوا کھائیں گے, جو ہوا کھا لینا. ہاں سلاد میں استعمال ہوتا ہے, سالن بھی بنتا ہے اس کا, اس کو ابال کر بھی کھایا جا سکتا ہے, مگر اس بیچارے کو بھی بالکل اس کی, حالانکہ اس کا چھلکا ہے کہاں, پھر بھی اس کو چھیلتے.
بابا اس کے جو پتے ہیں وہ بھی بڑے کارآمد ہیں, اگر اس کو ابال کر سر دھویا جائے اس سے تو بال جھڑنا بند ہوتے ہیں اس سے.
یعنی چکندر کے پتے ابال کر اس سے سر دھویا جائے تو بال جھڑنا بند ہوتے ہیں.
جی
سبحان اللہ. اس کی معمولی وہ چھلکی ہوتی ہے بہت پتلی, یہ چھیلنے کی ضرورت نہیں ہے, ویسے ہی ہے پکا لیا جائے, کیونکہ چھلکا جو بھی ہوتا ہے نا, یہ ان کے عام طور پر اس کے اندرونی سطح پر وٹامنز ہوتے ہیں, خصوصاً وٹامن سی کی تہ ہوتی ہے, وہ ضائع ہو جاتی ہے. اگر چھلکا ہوتا ہے تو اکثر اس کے ضائع یا بہت کم ہونے کا امکان ہے, تو اس کا چھلکا کوئی بے ضرر ہے ایسا تو ہی نہیں, موٹا موٹا چھلکا جیسے تربوز کا ہوتا ہے ایسا تو نہیں ہے, چھلکے سمیت پکا لیا جائے اس کو ٹکڑے کر کے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی.
سوالات.
میرا نام محمد عمیر تاریخ آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے پھلوں اور سبزیوں کو کب تناول کرتے تھے, پکنے سے پہلے یا پکنے کے بعد؟
میں ضیاء الرحمان ویٹ بینک ساؤتھ افریقہ سے. پھل اور سبزیاں پک جانے کے بعد ان کی کھانے کی حکمت بھی بیان فرمائیے.
مدارج نبوت میں تو یہی لکھا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سبزیاں اور پھل پکنے کے بعد استعمال فرماتے تھے, اور حکمت یہ ہے کہ پکی ہوئی سبزیاں پکے ہوئے پھل جو ہیں ان میں وہ غذائیت زیادہ ہوتی ہے اور طاقت بھی زیادہ. اب وہ کچا پھل کھائیں گے تو بعض اوقات منہ میں چالے پڑ جائیں گے, ان کی تاثیر میں فرق پڑ جائے گا, قبض کر دے گا, کچھ کا کچھ کر سکتا ہے. جیسے سبزیاں بھی پکا کر کھائی جاتی ہیں, اب وہ بعض سبزیاں کچی بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ طبیب کے مشورے سے کھائی جائیں تو ٹھیک ہے.
ایک حدیث پاک ترمذی شریف میں حضرت ابو الحسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ علیہ السلام تشریف لے گئے تھے تو کھجور لے کر آ گئے, کھجوروں کے گچھے, اس میں کچی کھجور بھی تھی, آدھی کچی آدھی پکی بھی تھی, اور رتب کھجور بھی تھی. تو یوں وہ کھجوریں آپ علیہ السلام نے فرمایا اتنی کیوں لے آئے؟ تو فرمایا جو آپ کو پسند ہو تناول فرما لے. مختلف انواع کی کھجوریں تھیں, اس میں کچی کا ذکر بھی آیا.
جی واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. دو کالز.
امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ ہم اعتکاف میں مسجد کی لائٹیں پانی وغیرہ دیکھ بھال کر استعمال کرنے کا ذہن کیسے بنائیں، اس بارے میں مدنی پھول ارشاد فرماتے ہیں۔
میرا امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی جگہ پر ہونے والے لنگر کے اخراجات کم کیے جا سکیں، یعنی ایسا ہو کہ افراد تو کافی ہوں اور کھانا بھی بڑا معیاری ہو اور خرچہ بھی کم ہو جائے۔
بجلی میں کفایت شیاری کیسے ہو اعتکاف میں؟ اعتکاف کا شاید انہوں نے صرف اعتکاف میں کفایت شیاری کرنی ہے، اس کے علاوہ اعتکاف میں بھی اور سارا ہی سال بجلی کا خیال رکھنا ہے کہ ضرورت سے زائد قصدن صرف نہ ہو۔ اور مسجد کی بجلی کا تو اور بھی حکم اس صورت میں سخت ہوگا جبکہ وہ مسجد کے چندے سے اس کا بل دیا جاتا ہو، اگر کوئی ایک فرد بھی دیتا ہے تو جب تک وہ کوئی مخصوص اجازتیں نہ دیں وہ بجلی بھی اپنے عرف سے ہٹ کر استعمال نہیں کی جا سکتی۔ لیکن اب یہاں اس دور تو ایسا نازک ہے کہ تقریباً ہر جگہ بجلی جو ہے وہ زائد استعمال ہوتی ہے، ضرورت سے زائد، کیا مسجد اور کیا گھر کیا دکان، تو جتنی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر اگر 100 بلب کی ضرورت ہے تو بے شک 100 استعمال کرے، اور اگر بالکل بھی ضرورت نہیں ہے تو ایک بلب بھی کیوں استعمال ہو؟ کہ یہ ایک بلب بھی استعمال کرنا یہ اجازت نہیں ملے گی اس کی۔ جیسے اب دن کا وقت ہے، سورج بھی نکل آیا اور گھر کے اندر کوئی اندھیرے کا سبب بھی نہیں ہے، خامخواہ ایک بلب جل رہا ہے تو وہ غلط، کہ نہ اس سے کوئی ایسی روشنی پیدا ہو رہی ہے جس سے کوئی مطالعہ کرنا ہے اور وہ آسان ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں، خامخواہ جل رہا ہے۔ یہ گھر کے دروازوں کے باہر بعض لوگ بتی جلا کر رکھتے ہیں راہگیروں کے لیے، اچھی بات ہے، لیکن یہ صبح کو 10-10, 11-11 بجے تک وہ جل رہی ہوتی ہے۔ اب یہ 10-11 بجے تک یہ جو جل رہی ہے یہ سیدھی سیدھی اسراف ہے، کیونکہ اس میں فائدہ ہی نہیں ہے نا کچھ، نہ اس سے کوئی روشنی، اگر روشنی ہوتی بھی تو راہگیروں کو اس کی حاجت نہیں ہے، وہ بہت بڑا سورج روشن ہوا پڑا ہے، اب کیا ضرورت ہے؟ تو اس طرح مطلب احتیاطیں کی جائیں، اس طرح مسجدوں کی بتیاں، غیر ضروری بتیاں بہت جل رہی ہوتی ہیں، کئی کئی بتیاں کتنی دیر پہلے سے پنکھے چلا دیے جاتے ہیں، بس جیسے ہی اذان ہوتی ہے یہ شاید مؤذن یا خادم کو آرڈر ہوتا ہوگا فوراً وہ ٹک 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 کر کے سارے پنکھے روشن کر دے گا، اگر وہ مغرب ہے تو وہ اذان سے کچھ دیر پہلے بتیاں چلا دے گا، پنکھے چلا دے گا، حاجت جتنی بتیوں کی حاجت ہے جب حاجت ہے وہ روشن کی جائیں، جتنے پنکھوں کی ضرورت ہے اتنے پنکھے چلائے جائیں۔ اب وہ اندازہ ہوتا ہے کہ کس نماز میں کتنے لوگ ہوتے ہیں، فجر میں بعض جگہ اکثر جگہ تھوڑے ہوتے ہیں ہے نا، عشاء میں کچھ زیادہ ہو جاتے ہیں، تو اسی حساب سے پنکھوں کی تعداد ہو، اسی طرح بتیوں کی تعداد ہو۔ تو اب اگر ہم یہ کریں گے نا تو ضرورت سے زائد تو پھر گناہ میں پڑیں گے۔ اعلیٰ حضرت نے تو باقاعدہ حساب لگایا رکھا اس کا فتح رضویہ میں کہ مکان میں کس طرح کے مکان میں کتنی بتیوں کی ضرورت ہے، پھر اس سے زائد۔ اب اس کی مثال دی اعلیٰ حضرت نے کہ ایک کمرہ ہے، کمرے کو بلا وجہ بند کر دیا تو اندھیرا ہوا، اب اس کے لیے بلب روشن کیا، یہ اسراف ہے، بلا وجہ بند کیا کمرہ کہ چلو یار بتی جلا لیں گے۔ ہاں اب اس کی حالات میں مثالیں نہیں تھی، میں عرض کر رہا ہوں جیسے کہ اب وہ زوردار ہوا چل رہی ہے اور گرد سے بچنے کے لیے کمرہ بند کیا، یا ٹھٹھر سردی لگ رہی ہے دروازے کھلے رکھتے ہیں تو اس مجبوری کے تحت دروازے بند کیے، اب ضرورت پڑ گئی مطالعہ کرنا، اب بتی جلائی، تو یہ ضرورت ہے، اس کو اسراف نہیں کہیں گے، بلا وجہ دروازہ بند کر دیا۔ اکثر گھروں میں یہ ہو رہا ہے، بلا وجہ دروازے بند ہوتے ہیں اور بتیاں جل رہی ہوتی ہیں۔ ہاں اے سی چلانا ہے گرمی کے لیے تو دروازے بند رکھنا ضروری ہے، ورنہ تو کولنگ باہر نکل جائے گی، اس وجہ سے دروازے بند کیے، اب ضرورت ہے تو بتی بھی جلا لی اے سی کی وجہ سے، وہ ایک یہ ضرورتیں مستثنا ہے. بلا وجہ جلانا جو نا، ہمارے یہاں بلا وجہ بھی بلب جلائے جاتے ہیں، تو یہ اسراف کہ اس میں مال ضائع ہوتا ہے، پیسے ضائع ہوتے ہیں، بھلے تھوڑے پیسے ضائع ہوتے ہیں، تو جہاں بھی مال ضائع ہوتا نا تو مال کو ضائع کرنا یہ حرام. تو مسجد کی اس طرح بجلی، بے دریغ بجلی استعمال ہوتی ہے. یعنی کتنا بھی سمجھاؤ نا، اب جیسے یہاں ہم بیٹھے ہوئے نا، اب جنہوں نے یہ کرنا ہوتا نا وہ نہیں سن رہے ہوتے، آپ یوں کر رہے ہیں بولے وہ تھوڑی سن رہے، انہوں نے وہی کرنا ہے جو ان کی روٹین ہے، مجلس نے وہی کرنا ہے، آنکھ والے کان کرنے کی ان کی روٹین ہوتی ہے، اس نے یہ کرنا ہے، وہ چل رہی ہوتی ہے گاڑی، اتنا ضیا ہوتا ہے خدا جانے کہ آخر وہ کون سی بہادری، وہ کون سی ہمت ہے کہ ہم عذاب سہ لیں گے. معاذ اللہ الزامی طور پر عرض کر رہا ہوں میں، کوئی یہ کہے کہ میں عذاب الہی سہ لوں گا وہ تو کافر ہو جائے گا، کہ میں قیامت کے دن حساب دے لوں گا عذاب سے، وہ تو مرتد ہو جائے گا، کہ اللہ کے عذاب کو اس نے ہلکا جانا. میں ایک الزامی طور پر کہ گویا یعنی جیسے ہماری حالت یہ ہو گئی ہے کہ ہم ڈرتے ہی نہیں ہیں، حساسیت ہمارے اندر نہیں ہے. اچھا پھر مجلس ہی کرے یہ ضروری نہیں ہے، جو بھی مسلمان دیکھے کہ نقصان ہو رہا ہے تو اگر اس کا ذہن غالب ہے کہ میں اس کو روک لوں گا، سمجھا لوں گا، یہ مان جائے گا، تو اب یہ کہ اس پر واجب ہو جائے کہ وہ اس کو سمجھائے. جیسے میں نے سمجھایا تھا کہ مسجدوں کو غسل دیا جاتا ہے رمضان سے پہلے، جس طرح غسل دیتے ہیں، حالانکہ مسجد کو غسل دینا نہ فرض نہ واجب، جو یہ در کر کے پائپیں اور جو یہ لکوڈ وغیرہ یا جو پاؤڈر آتے ہیں، بھم بھم اتنی سی جو چار دیواری ہے مسجد جس طرح دھوتے ہیں نا اس کو، تو وہ رنگ روغن بھی کرتے ہیں مسجدوں کو، تو رمضان شریف کے لیے رنگ روغن، لیکن رنگ روغن اگر چندے کے پیسے سے ہو رہا ہے تو وہ اسی صورت میں ہوگا جبکہ اس کو رنگ کی ضرورت ہے، ہے نا، اسی صورت میں ہوگا نا. اب رنگ کی ضرورت یہ رنگ آئل پینٹ کیا ہوا ہے اور صاف ستھرا ہے، پانی کا پوچھا مار لیا جائے تو چمک جائے گا، کافی ہے. اب اس کے لیے لاکھوں روپے کا رنگ کر دینا، آج کل تو لاکھوں روپے لگتے ہوں گے مسجدوں میں رنگ کرنے پر، تو بے درے خرچ کرتے، بالکل آسرا نہیں کرتے. باہر ممالک میں بھی ایسی پوزیشن ہے کہ جیسے کہ بڑے لوگ جو ہے نا، تو وہاں یہ سال کے سال جب رمضان شریف قیامت پر یہ کارپیٹ زمین پر بچھے ہو، کارپیٹ اکھیڑ کے یا وہ نوکروں کو دے دیتے ہیں، چلو نوکروں کو دیتے ہیں وہ تو سمجھ میں آتا ہے، اگر ثواب کی نیت سے دے رہے ہیں اور یہ نیا بچھا رہے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے، پھینک بھی دیتے ہوں گے. میں نے تو اسے سے دیکھے ہیں وہ خزانے پھینکے ہوئے، کہ ہمارا اگر کوئی پرانا سامان بیچنے والے ہوتے ہیں نا کباڑی، یہ اگر پہلی بار جائے تو بے ہوش ہو کر گر جائے، اتنی رقم کا مال پھینکا ہوا ہوتا ہے، برتن پھینک دیتے ہیں، کپڑے پھینک دیتے ہیں، کھانے کی چیزیں پھینک دیتے ہیں، سیب آپ کو پھینکے ہوئے ملیں گے، فریش ٹماٹر پھینکے ہوئے ملیں گے، وہ جو کچرا کنڈی کا ڈبا جو ہوتا ہے نا وہ بھی بڑا فریش ہوتا ہے، ہماری تو اندھی نہیں چلتی وہاں نہ، تو اس میں وہ ڈالتے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں یہ باہر رکھ دیتے ہیں، یا کوئی چاہے تو اٹھا کر لے جائے، بعض لوگ اس کو باہر رکھ باہر اندر بھی ڈال دیتے ہوں گے، تو بہت چیزیں پھینک دیتے ہیں. یہ لمبے لمبے آپ توپ پہنتے ہیں نا، پھینک دیتے ہیں. آپ جیسے موٹا ہے اس نے وزن کم کیا، اس کے ڈھیلا پڑ گیا، وہاں جا کے پھینک دینا ہے. نیا سلوایا، اب عید کے دن آ رہے ہیں، نیا سلوایا پرانے پھینک دیے، بہت پھینکتے، پیسہ بہت ہے تو پھینکتے. یعنی کہ یوں میں کیوں کہ تو غلط نہیں ہے، کروڑوں روپے کا سامان پھینک دیا جاتا ہے ہمارے حساب سے، پاکستانی حساب سے کروڑوں روپے کا، وہاں ہے نظام اس طرح کا، جو چاہے لے جائے اس کو، اللہ خیر کرے. بس یار اسراف وہ سمجھتے نہیں کہ جو چیز استعمال ہو سکتی ہے. نہیں حدیث پاک میں تو صراحت ہے کہ کپڑے کو اس وقت تک پرانا مت سمجھو جب میں اس میں پیوند نہ لگا دوں. آئے کوئی پیوند والا اس دور میں تو پہنے گا تو لوگ کیا کیا باتیں کریں گے، لیکن یہ کہ اب وہ پتہ نہیں اس دور میں پیوند والا کوئی معزز آدمی پہنے نہیں پہنے، تنفیر عوام کا باعث بنے یا کیا؟ نمایاں جگہ پر پیوند لگا ہو اس کے تو لوگ تو باتیں کریں گے، ایسا نازک دور ہے، قابل غور بات ہے، لیکن یہ کہ اس کو ڈن نہیں کریں گے کہ نہ پیوند والا نہ پہنے. اس میں ایک تو پیوند والا جو پہنے گا نا خود وہ بھی وسوسوں سے بچنا مشکل ہے اس کا، اور ریم کھا کر لوگ پھر ہو سکتا ہے سوٹ پیس پیش کر دیں. لے لو، لیکن یہ کہ ہر آدمی کے لیے ایسا نہیں ہوتا، عام جو لوگ ہوتے ہیں وہ پیوند والا پہنے تو ان کے لیے اتنا مسئلہ نہیں، کوئی مالدار آدمی پہنے گا نا تو اس کو لوگ بولیں گے الٹا سیدھا، تو وہ چاہے تو پیوند لگنے جیسا جو ہے کسی کو دے دے، خیرات کر دے، اس کو پرانا کپڑا خیرات کرنے کے بھی اپنے فضائل ہے نا، نیا کپڑا لے تو پرانا خیرات کر دے، تو وہ کسی کو دے دے، ضائع نہ کرے، کسی کو بھی کام آ سکتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم. صلوا على الحبيب. Come on.